نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محسن انسانیت, اس میں سے مدنی دور میں سے آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے, طوفان امڑ پڑا. اس سے پیچھے ہم نے کافی ڈیٹیل سے دیکھا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے اور آپ نے کتنے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کا جواب دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک میں ہمارے لیے کیا ہے. طوفان امڑ پڑا. تحریک اسلامی کے دور اوائل میں یہود بہت سے ایسے پہلو دیکھ رہے تھے جن کی بنا پر ان کو یہ آس لگ رہی تھی کیا آہستہ آہستہ یہ تاریخی طاقت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. قرآن میں بنی اسرائیل کی جہانی فضیلت کا ذکر تھا, انی فضلتکم علی العالمین, سورہ بقرہ آیت 47. ان کے انبیاء کی نبوت کی تصدیق تھی, ان کی کتاب مقدس کی حقانیت کی گواہی تھی. ان کے سامنے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, سورۃ آل عمران آیت 64 کی اسپرٹ سے دین کی مرکزی حقیقت کو اجاگر کیا جا رہا تھا. کیا پتہ چلا کہ یہود جو کہ مدینہ میں مذہبی نمائندوں کے طور پہ معروف تھے, ان کو اس چیز کی امید تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی بالآخر ہمارے انڈر آ جائیں گے اور ہمارا ان پر غلبہ ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسلام اپنی پوری سچائی کے ساتھ ان کے سامنے رہا, لیکن وہ اس کو مان کے نہ دیے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے طور طریقوں کے مقابلے میں یہود کے بعض طریقوں کو پسند فرماتے تھے. یہ بھی نوٹ کیجئے گا, یعنی اللہ کے نبی نے کسی بات کو چڑ نہیں بنایا. ہم میں جب کسی انسان سے چڑ ہوتی ہے نا, تو اس کی اچھی بری بات ہمیں بری لگتی ہے. تو آپ کو ان کے طور طریقے گو کے پسند نہیں آتے تھے, لیکن وہ چیزیں جو کہ اگر اسلامیکلی نقصان نہ دیتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے. مثلا مشرکین بالوں میں مانگ نکالتے تھے اور یہود نہیں نکالتے تھے. بس آپ نے اس معاملے میں مشرکین کی مخالفت کی اور یہود کی موافقت. جن معاملات میں قرآن میں کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد نہیں ہوتا تھا, ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کرتے. مدینہ کے یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے, آپ نے بھی اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کے لیے عاشورے کا روزہ رکھنا پسند فرمایا. کسی یہودی کا جنازہ گزرتا تو آپ کھڑے ہو جاتے. سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کے لیے قبلہ نماز بیت المقدس تھا. یہ کھلی ہوئی علامت تھی کہ تحریک اسلامی مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب سے زیادہ اقرب تھی. امر واقعہ در حقیقت یہ تھا کہ یہودیت کا قالب تو اس مذہب کے مفاد پرست مولویوں اور پیروں نے پوری طرح مسخ کر ڈالا تھا اور یہ قالب بے جان بھی ہو چکا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس دین کو لائے تھے وہ وہی اسلام تھا جسے سارے ہی انبیاء نے شرائط کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ پیش کیا تھا, اور اب اسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے رکھ رہے تھے, بلکہ ایک نظام کی صورت میں برپا کر رہے تھے. یہی رشتہ تھا جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امیدیں تھیں کہ یہود اسلامی جد و جہد کو جوجو سمجھیں گے, اس کا خیر مقدم کریں گے اور اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے. انہیں خوشی ہوگی کہ اللہ کے نام کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے اور انبیاء کے دیے ہوئے اصول اخلاق نظام زندگی کی بنیاد بن رہے ہیں, اور شریعت تورات کی اصل قدروں کے بجھے ہوئے دیے از سر نو روشن کیے جا رہے ہیں. انہی امیدوں کی فضا میں قرآن نے اپنی دعوت یوں پیش کی تھی کہ اصل سوال گروہ بندیوں کا نہیں, اصول و عمل کا ہے. یہودیوں میں سے, عیسائیوں میں سے, صابیوں میں سے اور خود اسلام کے نام لیواؤں میں سے, جو کہ فی الحقیقت خدا اور اس کے قانون اور اس کے انبیاء کی دعوت اور محاسبہ روز جزا پر ایمان لائے اور پھر اپنی زندگی کو عمل صالح بنا کر دکھا دے, تو بس یہ چیز ہے جو مطلوب ہے. اصل چیز نام نہیں ہے, کام ہے. مطلوب ٹھپے نہیں, کھرا مال ہے. مقصود نسبتیں نہیں, سیرتیں ہیں. مسئلہ کسی دھڑے اور جتھے کے مفاد کا نہیں, انسانیت کی مشترک خیر و فلاح کا ہے. لیکن نہ یہودیوں کی طرف سے تحریک اسلامی کی امیدیں پوری ہوئیں, نہ تحریک اسلامی کی طرف سے یہودیوں کی مرادیں بر لائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت آسان ہے نا, کئی دفعہ اس پہ بات ہوئی ہے. خلاصہ کیا ہے کہ جب دلوں میں تعصب ہوتا ہے نا, تو لوگ دوسروں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور جو ان کی خیر ہوتی ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. اگر جن لوگوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے ان کے دلوں میں خدا پرستی ہوتی تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عزت ان کی عزت بن جاتی، لیکن جب دلوں میں بغض اور عناد آ جاتا ہے تو لوگ دوسرے کا نقصان کر پائیں نہ پائیں لیکن اپنا فائدہ بہرحال چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کہانی انہی لوگوں کی تھی، ہر دور میں ایسے ہی ہوگا۔ آج بھی جہاں حق کی بات ہوتی ہے دوسرے دینداروں کے پاس بہت بڑا موقع ہوتا ہے، ایک دفعہ اپنے خیالات کو ریوائز کر لیں کہ شاید دوسرے کی بات ٹھیک ہو، شاید اس کی بات سے مجھے فائدہ ہو جائے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خیر یہی ہوا ادھر بھی، اور یکا یک تحریک اسلامی ایک انقلابی موڑ مڑ گئی۔ یہ موڑ تھا تحویل قبلہ کا واقعہ، دوسرے پارے کے شروع میں۔ تحریک اسلامی کی بنیادی فطرت ہر دور میں یہ رہی ہے کہ وہ اپنے امتیازی وجود کو نمایاں رکھنا چاہتی ہے اور اپنے افراد کے اندر اصولی اور اعتقادی خودی کو زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ مکہ میں اسی تقاضے کے تحت بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا تاکہ نظریہ اسلامی کی علم بردار جماعت کو اپنی جداگانہ حیثیت کا احساس ہو۔ چنانچہ ہجرت تک کے لمبے دور میں مسلمانوں نے مشرکین کے مقابلے میں اپنی مختلف حیثیت کا پوری طرح احساس کر لیا، اور خود مشرکین کو بھی احساس ہو گیا کہ وہ اور مسلمان دو الگ الگ سمتوں میں حرکت کرنے والی طاقتیں ہیں۔ اس کو نوٹ کر لیں، یہ فرق کبھی نہیں مٹا، نہ مٹے گا۔ آج کے مسلمان ساری دنیا کو ملا کر ایک مذہب بنا دیں، پھر بھی اسلام ان سے الگ ہی رہے گا۔ اسی شعور اور احساس کی تکمیل تھی جس کا اظہار لکم دینکم ولی الدین سورۃ کافرون کی آیت 6 میں ہوا۔ اس مختصر سے قرآنی بول میں کر دیا گیا، بات پوری طرح نتھر گئی کہ تمہاری راہ الگ، ہمارا راستہ جدا، ہم میں تم میں کوئی جوڑ اور میل نہیں۔ اب مدینہ میں آ کر جو کچھ بھی اندیشہ التباس تھا، التباس کہتے شک کو، وہ اہل کتاب سے تھا، اور اب اس امر کی ضرورت تھی کہ تحریک اسلامی کو اہل کتاب کی بے رخ مذہبیت سے ممیز رکھا جائے۔ ممیز مین الگ۔ مسلم معاشرے کو یہودی معاشرے میں ذہنی طور پر تحلیل ہونے سے بچایا جائے، یعنی ذہنوں میں فرق رہنا چاہیے۔ اب دور مکہ کی وہ ضرورت ختم ہو چکی تھی جس کے تحت بیت المقدس کو عارضی طور پر قبلہ بنایا گیا تھا۔ مسلمانوں کا ذہنی رابطہ قبلہ ابراہیمی ہی سے اقرب تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور تحریک کے اولین جانباز بھی بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے۔ امتیاز کا وہ عارضی اہتمام اب غیر ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کا قلب حقیقت شناس پہلے سے اس تبدیلی کا منتظر رہا، اور اس کا ذکر خود قرآن میں ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا۔ قبلے کی تبدیلی کا فرمان صادر کر کے در حقیقت سلطنت زندگی کے فرما روائے حقیقی نے جہانی امامت کے منصب سے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا، اور ان کی جگہ ملت اسلام کو معمور فرمایا۔ عالمی دعوت خیر و فلاح کا جو مرکز پہلے بیت المقدس میں چلا رہا تھا، وہ اب حرم کعبہ کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو امت وسط یعنی عالمی دعوت کا مرکزی گروہ قرار دیا گیا، جس پر شہادت علی الناس کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور تمام بنی نوع انسان کی رہنمائی کا فریضہ عائد کیا گیا۔ 16 مہینے تک مدینہ میں بیت المقدس کے رخ نماز ادا کی جاتی رہی۔ رجب یا شعبان 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ ابن سعد کی روایت کے مطابق سرور عالم بشر بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ 3ری رکعت میں یکا یک وحی کے ذریعے یہ آیت نازل ہوئی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلًا تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہا گیا کہ لو ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، پس اب مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھا کرو۔ آپ سن چکے ہیں یہ دوسرے پارے میں۔ اس حکم کے سنتے ہی اللہ کا سب سے زیادہ اطاعت شعار بندہ حالت نماز ہی میں رخ بدل لیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا اتباع کرنے والے تمام نمازی نئے قبلے کی طرف مڑ جاتے ہیں۔ بیت المقدس مدینہ سے سیدھا شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں۔ حالت نماز میں قبلے کی تبدیلی کے معنی یہ ہوئے کہ امام کو مقتدیوں کے سامنے سے سیدھا پیچھے کی طرف آنا پڑا ہوگا، اور نمازیوں کی صف کو بالکل الٹے قدموں گھومنا پڑا ہوگا۔ اس کے بعد مدینہ اور آس پاس کی بستیوں میں عام منادی کرا دی گئی۔ برہ بن عازب کا بیان ہے کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے اور وہ اعلان سنتے ہی اس حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بنی سلمہ کے ہاں یہ اطلاع دوسرے روز نماز صبح کے دوران پہنچی۔ ظاہر اس دور میں کمیونیکیشن ایسا تو نہیں تھا کہ ابھی کچھ ہوا تو پوری دنیا میں میسج چلا جائے، تو اس دوران ادھر ادھر جو ہوا تو اگلے دن دوسری جگہ پہنچی بات۔ لوگ ایک رکعت پڑھ کر دوسری میں تھے، منادی یعنی پکارنے والے کی پکار سنی اور اسے سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل لیا۔ آج کے دور میں ایسا ہو تو کیا ہوگا، شاید جھگڑا ہی جھگڑا ہو۔ اس تبدیلی پر جو ہنگامہ بپا ہونے والا تھا اس کے بارے میں پہلے سے قرآن نے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، سورۃ بقرہ آیت 142 دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے۔ یعنی نادان اور حقیقت ناشناس لوگ کیلو قال یعنی باتوں کا طوفان اٹھا دیں گے کہ ان لوگوں نے کس سبب سے قبلہ بدل ڈالا ہے، طرح طرح کی چہم گوئیاں ہوں گی، عجیب و غریب ذہنی رد عمل رونما ہوں گے اور تعلقات اور روابط پر بڑا برا اثر پڑے گا۔ مسلمانوں کو پروپیگنڈے کے آنے والے طوفان میں مضبوط موقف لے کر کھڑے رہنے کے لیے قرآن نے تحویل قبلہ کی معنویت کو پیشکین کے ذہن نشین کرا دیا، یعنی وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع ان کو بتا دیا کہ یہ کچھ ہوگا۔ ان کو بتایا کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنانے سے غرض یہ تھی کہ عربیت کے بت کو توڑا جائے، کیونکہ عرب اپنے قومی دائرے سے باہر کی کسی چیز کی قدر ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب بیت المقدس سے کعبہ کی طرف رخ گھما دینے کا مدعا یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اسرائیلیت کا بت بھی ٹوٹ جائے۔ ایک کام پہلے ہو چکا تھا، دوسرا اب کر دیا گیا۔ عربیت کے پرستار پہلے چھٹ چکے تھے اور اسرائیلیت کے پرستار اب چھٹ جائیں گے۔ اس طرح نفاق کے گھن سے نیا اسلامی معاشرہ پاک ہو سکے گا۔ اب اس حلقے میں وہی لوگ رہیں گے جن کی نگاہ میں اصل احترام اللہ کے فرمان اور اس کے رسول کی سنت کا ہے۔ یہ موڑ جس سے تحریک اسلامی گزر رہی ہے، رسول کا دامن پورے اعتماد کے ساتھ تھام کر چلنے والوں کو ان تمام بے اصول افراد کو ان افراد سے چھانٹ کر الگ کرے گا جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہوں کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں اور اصل مرکز اطاعت وہ ہے۔ نیز جو اس نقطے کے رازداں ہیں کہ نیکی مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرنے کا نام نہیں بلکہ ان ظاہری اشکال کہتے ہیں الجھنے جیسے ڈاؤٹس شریعت کے اندر کام کرنے والی جس روح کا نام نیکی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا اور اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے۔ بس تمہیں قبلے کے ظاہری شعار کو قائم کرنے میں جس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے فاستبقوا الخیرات، اسی کے آخر میں آتا ہے نا آیت 148 بقرہ، یعنی نیکیوں کی طرف لپکو اور بھلائیوں کی طرف رخ کرو۔ تمہیں چاہیے کہ تم خدا کے بڑے سے بڑے تغیر آفرین کہتا ہے تبدیلیاں لانے والے، اور انقلاب انگیز حکم کی تعمیل میں کسی مخالف طاقت سے نہ ڈرو، صرف اسی سے ڈرو، اس کا مطالبہ ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی، سورۃ بقرہ 150۔ قرآن نے حاکم کائنات کا فرمان سناتے ہی کہہ دیا، یہ واقعہ بجز اہل ایمان و یقین کے اور ہر کسی پر شاک گزرے گا۔ اس پر جب ہنگامہ کھڑا ہوگا تو گھبراہٹ چھا جائے گی اور گلی گلی وہ کچ بحثیاں شروع ہوں گی کہ کمزور لوگوں کے سر چکرا جائیں گے اور جذبات میں ہلچل مچ جائے گی۔ اب سنیے کہ قیل و قال کیا کچھ ہوئی۔ مشرکین نے کہا کہ لیجئے، اب ہوش کچھ تو ٹھکانے آئی، ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ لوگ ہمارے مذہب کی طرف بھی از خود لوٹ آئیں گے۔ یہود نے کہا کہ داعی اسلام نے ہماری مخالفت کے جوش میں قبلہ انبیاء کو چھوڑ دیا، حالانکہ اگر یہ نبی ہوتا تو کبھی بھی اس قبلے کو نہ چھوڑتا۔ نفاق کے مریض کہتے تھے کہ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قبلہ کدھر کو ہے، اگر پہلا قبلہ برحق تھا تو وہ اب چھوڑ دیا، اور اب اگر یہ دوسرا قبلہ درست ہے تو پہلے جو کچھ تھا وہ غلط تھا، قبلہ کیا ہو گیا، کھیل ہو گیا، جدھر چاہا ادھر رخ کر لیا، تو یہ سارا مذہب ہی بس مرضی کا کھیل ہے۔ لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں، جن کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ باتیں کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اور جو لوگ ایمان و یقین کی روح سے مالا مال تھے انہوں نے کہا، ہم نے حکم سنا اور اس کی اطاعت قبول کی اور ہم اس پر ایمان لائے، اور یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. یعنی اچھے لوگ غلط حالات یا مشکل جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اچھی ہی باتیں لاتے ہیں. اصل یہ کہ ہمیں اس گروہ میں ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت پورا ہو گیا، حالانکہ ٹاپک اچھا چل رہا تھا لیکن میں آپ کا وقت اوپر نہیں لیتی. کوئی سوال ابھی تک کی باتوں میں سے ہو تو پوچھ لیں.
یہ کہ مسلمان نے ہمیشہ اپنی آئیڈینٹیٹی قائم رکھنی ہے، سوچ قائم رکھنی، فرق رکھنی ہے.
جی یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہماری آئیڈینٹیٹی لوز ہو جاتی ہے نا، پھر ہم کسی کام کے نہیں رہتے. آج بھی تو ہمارا سب سے بڑا روگ یہی ہے نا کہ ہم اپنی آئیڈینٹیٹی لوز کر چکے ہیں. جی
قبلہ کا چینج اس لیے بھی تھا کہ مسلمان اسپیشل، مطلب دیکھیں دوسروں سے مختلف ہیں.
جی یعنی قبلہ کی تبدیلی اصل میں ایک کلچر کو دکھانا تھا کہ مسلمانوں کی ایک اپنی آئیڈینٹیٹی ہے اور یہ بالکل کسی چیز سے ادھر ادھر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ باقی کل کریں گے اللہ نے چاہا تو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.